السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مسلح جھڑپوں میں 2 سیکیورٹی اہلکار اور 4 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں. افغانستان کے وسطی شہر غزنی پر صدر اشرف غنی کے دورے کے دوران کئی راکٹ فائر کیے گئے ہیں. سری نگر میں جمعرات کو سرکاری دستوں کی طرف سے ایک شہری کو ہلاک کیے جانے کے بعد شہر کے کئی علاقوں میں مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں جاری اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کا 2 ریاستی حل چاہتے ہیں. اور چین نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس الزام کو مسترد کیا ہے کہ بیجنگ آنے والے امریکی انتخابات میں مداخلت کر رہا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے الزام عائد کیا تھا کہ چین امریکہ میں نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں دخل اندازی کر رہا ہے. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران اگر نئی اقتصادی پابندیوں سے بچنا چاہتا ہے تو اسے واپس آنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے. امریکی سپریم کورٹ کے لیے نامزد جج بریٹ کیوینا کی جمعرات کے روز سینٹ کمیٹی میں سماعت کے پیش نظر صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈپٹی اٹارنی جنرل راڈ راونسٹائن کے درمیان ملاقات کو فی الحال روک دیا گیا ہے. اور سپریم کورٹ کے لیے نامزد جج بریٹ کیوینا اور ان کے جنسی حملے کا الزام لگانے والی خاتون آج سینٹ کی سماعت میں پیش ہوں گی. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل چند لمحے کے بعد. بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مسلح جھڑپوں میں 2 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں, جبکہ 4 دہشت گردوں کو بھی مار دیا گیا ہے. جبکہ پنچکور میں ایف سی اور منگوچر میں لیویز اہلکاروں کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا. ادھر ڈیرا بگتی میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں ایک شخص جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے. آئی ایس پی آر کے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کو مصدقہ خفیہ ذرائع سے اطلاع ملی تھی کہ ضلع قلات کے علاقے منگوچر میں دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں, جو بلوچستان کے کسی علاقے میں دہشت گردی کی بڑی واردات کرنے والے ہیں. علاقے میں آپریشن کیا گیا. کاروائی کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا, جبکہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے پاک فوج کے 2 سپاہی محمد وارث شابان ضلع جھنگ اور میر عالم گلگت بلتستان غزر شہید اور 2 زخمی ہوئے. دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے 2 خودکش جیکٹ, اسلحہ اور بڑی مقدار میں بارود برآمد کر لیا گیا ہے. افغانستان کے وسطی شہر غزنی پر صدر اشرف غنی کے دورے کے دوران کئی راکٹ فائر کیے گئے ہیں. غزنی پولیس کے ترجمان احمد خان سیرات نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ جمعرات کے روز کم از کم 2 راکٹ صوبائی گورنر کی رہائش گاہ سے محض 300 میٹر دور گرے ہیں. ترجمان کے مطابق راکٹ حملوں کے وقت صدر اشرف غنی گورنر ہاؤس میں مقامی حکام سے ملاقات کر رہے تھے. حکام کے مطابق شہر کے بعض دیگر مقامات پر بھی راکٹ حملوں کی اطلاعات ہیں جن کی تصدیق کی جا رہی ہے. سری نگر میں جمعرات کو سرکاری دستوں کی طرف سے ایک شہری کو ہلاک کیے جانے کے بعد شہر کے کئی علاقوں میں مظاہرے شروع ہو گئے ہیں. شہری محمد سلیم کی میت جب تدفین کے لیے سری نگر کے عیدگاہ علاقے میں واقع مزار شہدا کی طرف لے جائی جا رہی تھی تو پولیس اور نیم فوجی دستوں نے جنازہ برداروں اور جلوس میں شامل دوسرے افراد پر اشکاور گیس چھوڑی, لیکن سوگواروں نے مزاحمت دکھائی اور وہ بالآخر میت کو قبرستان تک لے جانے میں کامیاب ہو گئے. شہری کی تدفین کے بعد مظاہروں کا دائرہ سری نگر کے چند دوسرے علاقوں تک پھیل گیا ہے, اور ان مظاہروں کے دوران مشتعل نوجوانوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں جو آخری اطلاعات آنے تک جاری تھیں. اس کی تفصیلی رپورٹ بھی ہمارے پاس ہے جو سری نگر سے یوسف جمیل نے بھیجی ہے, کچھ دیر کے بعد آپ کے لیے پیش کریں گے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں جاری اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کا 2 ریاستی حل چاہتے ہیں. بدھ کو نیو یارک میں اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات میں صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ان کی حکومت مشرق وسطی میں قیام امن سے متعلق اپنے منصوبے کا 2 سے 3 ماہ میں اعلان کرے گی. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سربراہی اجلاس سے علیحدہ ہونے والی ملاقات میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ وہ دو ریاستی حل کو پسند کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا یہی بہترین حل ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد سے صدر ٹرمپ کا دو ریاستی حل کی حمایت میں یہ پہلا باضابطہ بیان ہے، جسے تجزیہ کار خاصی اہمیت دے رہے ہیں۔ چین نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس الزام کو مسترد کیا ہے کہ بیجنگ آنے والے امریکی انتخابات میں مداخلت کر رہا ہے۔ چینی میڈیا میں کچھ نے اسے پاگل پن اور کچھ نے اسے انتخابی مہم کی حکمت عملی قرار دیا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یو نے فوری جواب دیتے ہوئے صدر ٹرمپ کے الزامات کی تردید کی اور کہا کہ چین کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ اس سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے الزام عائد کیا تھا کہ چین امریکہ میں نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں دخل اندازی کر رہا ہے۔ بدھ کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ سے متعلق اجلاس سے خطاب کے دوران صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ چین ان کی تجارتی پالیسی کا مخالف ہے اور اسی لیے چاہتا ہے کہ وہ کانگریس کے آئندہ انتخابات ہار جائیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ایران اگر نئی اقتصادی پابندیوں سے بچنا چاہتا ہے تو اسے واپس آنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے۔ بدھ کے روز نیو یارک میں اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے صدر نے اس جوہری معاہدے سے علیحدگی کے امریکی فیصلے کا دفاع کیا جو سن 2015 میں ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان طے پایا تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کا خسارہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، ان کی کرنسی کی قیمت گر رہی ہے، معیشت انتہائی خراب ہے اور وہ کسی نہ کسی موقع پر واپس آئے گا اور بات چیت کی خواہش ظاہر کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا صرف یہی مطالبہ ہے کہ ایران جوہری ہتھیاروں کی تیاری روک دے۔ ٹرمپ کے فوراً بعد باتیں کرتے ہوئے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ ایران کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے طویل مدتی حکمت عملی بنانا ہوگی اور یہ صرف پابندیوں اور حدود میں رکھنے کی پالیسی سے حل نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنے کے مقصد سے تمام ملکوں کا موقف یہی ہے۔ سیکیورٹی اجلاس کے فوراً بعد ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا کہ اجلاس جس میں انہوں نے شرکت نہیں کی ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ جوہری معاہدے سے نکلنے کے فیصلے میں تنہا ہو گیا ہے۔ روحانی نے کہا کہ سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں بولنے والے تمام ملکوں نے ایران کے ساتھ طے پانے والے جوہری سمجھوتے کی حمایت کی ہے اور امریکہ کے فیصلے کو غلط قرار دیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں نے بعض افراد کی طرف سے پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے قریب واقع شہر گجر خان میں مقیم ایک مسیحی خاندان سے زمین ہتھیانے کے لیے ان کے مکان کو گزشتہ ہفتے جلانے کے مبینہ واقعے کی مذمت کرتے ہوئے حکومت سے متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
پولیس کے مطابق یہ مبینہ واقعہ گزشتہ ہفتے اس وقت پیش آیا جب ایک درجن مسلح افراد نے مبینہ طور پر بشیر مسیح کے گھر پر حملہ کر کے ان کے خاندان کے دیگر افراد پر تشدد کیا اور بعد ازاں انہوں نے اس کے مکان کو آگ لگا دی، جس میں بشیر مسیح کی ایک گاڑی بھی مکمل طور پر جل گئی۔ گجرخان پولیس کے ایک عہدیدار خالق داد کے مطابق پولیس نے متاثرہ مسیح خاندان کے سربراہ بشیر مسیح کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ درخواست میں بشیر مسیح نے موقف اختیار کیا کہ حملہ آور ان کے خاندان کو خوفزدہ کر کے ان کے مکان اور ان کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بشیر مسیح نے اپنی رپورٹ میں 12 ملزمان کو نامزد کیا ہے، جن میں سے 6 نے عدالت سے ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی ہے، جبکہ باقی 6 ملزم ابھی تک مفرور ہیں اور پولیس انہیں گرفتار کرنے کے لیے کارروائی کر رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزمان مبینہ طور پر بشیر مسیح کے خاندان کو ان کے مکان سے بے دخل کر کے اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ تاہم گجرخان پولیس کے سب انسپیکٹر خالق داد کا کہنا ہے کہ پولیس تمام پہلوؤں سے اس واقعے کی تفتیش کر رہی ہے۔ انسانی حقوق کے موقر غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی سابق چیئرپرسن زہرا یوسف نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے حکومت سے متاثرہ مسیح خاندان کو تحفظ اور انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے زہرا یوسف نے کہا،
افسوس یہ ہے کہ حکومت بار بار یہی کہتی ہے کہ ہم نان مسلمز کو، مائنورٹی کمیونٹی کو تحفظ فراہم کریں گے اور کر رہے ہیں، مگر اس قسم کے انسیڈنٹس بہت ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے لینڈ گرابنگ اور اس طرح کے ایشوز ہیں۔
زہرا یوسف کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے حال ہی میں معاشرے کے مختلف نمائندہ افراد پر مشتمل ایک ورکنگ گروپ بھی قائم کیا ہے،
اور یہ بھی ایک مقصد ہے کہ اگر جتنے مائنورٹی گروپس ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر مل کے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں تو وہ بھی زیادہ افیکٹو ہو سکتا ہے۔
پنجاب حکومت کی طرف سے درخواست کے باوجود گجرخان کے واقعے پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن حکومت یہ کہتی آ رہی ہے کہ وہ ملک میں آباد تمام مذاہب کے ماننے والوں کے تحفظ اور ان کی مذہبی آزادی کی پاسداری کے عزم پر قائم ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سپریم کورٹ آف پاکستان نے کراچی میں مبینہ پولیس مقابلے میں 10 سالہ بچی عمل کی ہلاکت کی تحقیقات کے لیے جسٹس ریٹائرڈ خلجی عارف حسین کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی عمل کی ہلاکت کے معاملے میں نجی ہسپتال اور پولیس کے کردار کی تحقیقات کر کے پولیس اور ہسپتالوں کے نظام میں اصلاحات تجویز کرے گی۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے سابق سیکرٹری جنرل جہانگیر خان ترین کی نظر ثانی کی اپیل مسترد کرتے ہوئے ان کی سیاست سے تاعمر نااہلی برقرار رکھی ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
چیف جسٹس پاکستان جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے جہانگیر ترین کی نااہلی کے فیصلے پر نظر ثانی کیس کی سماعت کی۔ جہانگیر ترین کے وکیل سکندر بشیر نے موقف پیش کیا کہ شائنی ویو کمپنی جہانگیر ترین نے نہیں ایچ ایس بی سی ٹرسٹ نے بنائی اور قانون کے تحت ٹرسٹ قائم کیا گیا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ ٹرسٹ کو کمپنی کس نے بنایا ہوگا۔ کمپنی جہانگیر ترین نے بنائی اور گھر کا نقشہ اور تعمیرات جہانگیر ترین نے ہی کروائی۔ جہانگیر ترین کو دستاویزات دینے کے لیے کئی مواقع فراہم کیے۔ وکیل سکندر بشیر نے کہا کہ تمام دستاویزات ٹرسٹ کے پاس تھیں، عدالت کے سامنے نئے دستاویزات رکھ رہا ہوں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ جو دستاویزات آپ لا رہے ہیں پہلے کہاں تھے، نئے دستاویزات نظر ثانی میں نہیں لائے جا سکتے۔ عدالت نے جہانگیر ترین کی نااہلی کیس پر نظر ثانی درخواست خارج کر دی۔ سماعت کے بعد جہانگیر ترین کمرہ عدالت سے باہر نکلے تو انہوں نے صحافیوں کی ہر بات کے جواب میں نو کمنٹ کہا۔
انصاف ہوا فیصلہ؟ امید تو تھی سر آپ کو ریلیف کی۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے لطیف کھوسا ایڈوکیٹ نے کہا کہ جہانگیر ترین کے پاس نظر ثانی کی دوسری درخواست دینے کی گنجائش نہیں، تاہم اگر عدالت چاہے تو اپنے کسی بھی فیصلے کو ری وزٹ کر سکتی ہے۔
دیکھیں، قانونی چارہ جو ہے تو ظاہر ہے ریویو کے بعد سیکنڈ ریویو نہیں ہوتی ہے، لیکن سپریم کورٹ کسی بھی وقت اپنے فیصلے کو ری وزٹ کرنے کا آرٹیکل 184(3) میں یا آرٹیکل 187 میں کیوریٹو جسٹس ہے یا ریمیڈیل جسٹس ہے یا کمپلیٹ جسٹس کے کانسیپٹ میں وہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، مگر وہ اپنے تئیں کر سکتے ہیں، سوو موٹو کر سکتے ہیں، مگر جہاں تک ترین صاحب کا تعلق ہے وہ سیکنڈ ریویو نہیں کر سکتے۔
جہانگیر ترین نااہل ہونے کے بعد بھی بھرپور انداز میں سیاست میں حصہ لے رہے تھے، لیکن اب سیاست سے بظاہر ہمیشہ کے لیے آؤٹ ہونے کے بعد جماعت میں ان کا کیا کردار ہوگا، اس حوالے سے جہانگیر ترین فی الحال نو کمنٹ ہی کہہ رہے ہیں۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
بھارت کی سپریم کورٹ نے اس سوال کو کہ مساجد اسلام کا لازمی حصہ ہیں یا نہیں، بڑے بینچ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ایودھیا کی متنازعہ زمین کے مقدمے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس مقدمے کا فیصلہ شواہد کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
سپریم کورٹ نے 1994 کے اس فیصلے کو جس میں کہا گیا تھا کہ مساجد اسلام کا لازمی جز نہیں ہیں، 5 رکنی آئینی بینچ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد اجودھیا کی متنازعہ زمین کے مالکانہ حقوق کے مقدمے کی سماعت کا راستہ صاف ہو گیا۔ یہ فیصلہ 2-1 کی اکثریت سے سنایا گیا۔ اکثریتی فیصلہ جسٹس اشوک بھوشن نے اپنے اور چیف جسٹس دیپک مشرا کی جانب سے پڑھتے ہوئے کہا کہ اجودھیا کی متنازعہ زمین کے مالکانہ حقوق کا فیصلہ شواہد शवाहिद की बुनियाद पर किया जाएगा और 29 अक्टूबर से एक नया तीन रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा। उन्होंने कहा कि इस्माइल फारूकी मामले में दिया गया फैसला महदूद दायरे में था, उससे ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि मस्जिद इस्लाम का लाजमी जुज कभी नहीं हो सकती। जस्टिस अब्दुल नजीर ने अपनी अलग राय रखी, उन्होंने इसे एक बड़े बेंच के हवाले करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मस्जिद इस्लाम का लाजमी हिस्सा है और इस मामले पर फैसला मजहबी अकायद को जहन में रख कर किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि 1994 के आईनी बेंच के फैसले पर नजरसानी की जरूरत है या नहीं। उस फैसले में कहा गया था कि मसाजिद इस्लाम का लाजमी जुज नहीं है, नमाज कहीं भी अदा की जा सकती है। ये फैसला इस्माइल फारूकी केस के नाम से मशहूर है। बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाजा पर जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही थी तो मुसलमानों की जानिब से पहले इस फैसले पर गौर करने की अपील की गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि मसाजिद इस्लाम का लाजमी हिस्सा है और यह मामला बड़े बेंच के हवाले किया जाना चाहिए था। ताहम उन्होंने मस्कूरा फैसले पर इजहार इत्मीनान किया।
जस्टिस भूषण ने अक्षर की सजा सुनाते हुए ये बात कही कि इस्माइल फारूकी केस का जो वो था दायरा था वो बहुत महदूद था, तो ये एक इत्मीनान की बात है कि उन्होंने कहा कि वो एक लिमिटेड मामले के ताल्लुक से वो फैसला लिया गया।
जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मौकिफ की तायद कर दी है, इस फैसले से वाज़ह हो गया है कि मसाजिद इस्लाम का लाजमी हिस्सा हैं। सोहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
चीन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है कि वह अमरीका के आइंदा इंतखाबात में मुदाखलत कर रहा है। चीन के कुछ मीडिया इदारों ने इस इल्ज़ाम को मज़ाक़ खेज़ करार दिया, जबकि दीगर ने कहा कि यह महज सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है। इस बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका के जेफ कस्टर की एक रिपोर्ट के साथ शब्बीर चिलानी।
सदर ट्रंप ने यह इल्ज़ाम बुध के रोज़ अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास के दौरान आयद किया। उन्होंने कहा,
Regrettably, we found that China has been attempting to interfere in our upcoming 2018 election.
सदर ट्रंप ने कहा कि अफसोस की बात है कि हमें मालूम हुआ है कि चीन नवंबर 2018 में होने वाले हमारे इंतखाबात में मुदाखलत करने की कोशिश कर रहा है। वो हमारी इंतजामिया के खिलाफ ऐसा कर रहा है। वो नहीं चाहता कि मैं या फिर हम ये इंतखाबात जीतें, क्योंकि मैं अमरीका का पहला सदर हूँ जो तिजारत के हवाले से चीन को चैलेंज कर रहा है, और हम ये तिजारती जंग जीत रहे हैं। हम हर सतह पर जीत रहे हैं। हम नहीं चाहते कि चीन हमारे आइंदा इंतखाबात में मुदाखलत करे। चीन की वजारत खारजा ने फौरी रद्द अमल देते हुए इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान गैंग शुआंग ने आज जुमेरात के रोज़ बीजिंग में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बैनुल अक्वामी कम्युनिटी जानती है कि दूसरे ममालिक के मामलात में कौन सा मुल्क मुदाखलत करता है। उन्होंने कहा, चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि चीन हमेशा दूसरे मुल्कों के दाखिली मामलात में मुदाखलत न करने के उसूल पर कारबंद रहा है। ये चीन की सफारती रवायत है। बैनुल अक्वामी बरादरी तवील अरसे से इसकी मोतरफ रही है। हकीकतन बैनुल अक्वामी बरादरी बहुत अच्छी तरह जानती है कि कौन सा मुल्क दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है। हम अमरीका को ये मशवरा देना चाहते हैं कि वो चीन के खिलाफ ऐसी तनकीद, नाज़ेब अल्फाज और गलत इल्ज़ामात से बाज रहे जिससे दो तरफा ताल्लुकात और दोनों मुल्कों के अवाम के मफादात को नुकसान पहुँचे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के हिमायत याफ्ता अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी आज जुमेरात को इस इल्ज़ाम की तरदीद शाये की है और इसे इंतखाबी मुहिम की हिकमत अमली करार दिया है। व्हाइट हाउस के रिपोर्टर्स से बुध के रोज़ बात करते हुए अमरीकी इंतजामिया के एक आला उहदेदार ने कहा कि चीन कम्युनिस्ट पार्टी के मफादात के तहफ्फुज के लिए सियासी, इक्तसादी, कमर्शल, फौजी और इतलाती टूल्स इस्तेमाल करता रहा है जो दूसरे ममालिक के साथ मामूल के बर्ताव से तजावुज़ करते हैं। सदर ट्रंप ने बुध के रोज़ एक ट्वीट में कहा था कि चीन ने डेस मोइंस रजिस्टर और दीगर अखबारात में प्रोपेगंडा पर मबनी ऐसे इश्तहारात शाये करवाए हैं जिन्हें बाकायदा खबर की हैसियत देने की कोशिश की गई है। शब्बीर जिलानी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
जैसा कि आप सुन रहे थे, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर वस्त मुद्दती इंतखाबात में मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया है। تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مداخلت اور سیاسی بحث میں حصہ لینا دو مختلف باتیں ہیں. چین نے ریاست آئیوا کے اخبارات میں اشتہارات تو ضرور دیے ہیں جو امریکہ پر اپنی پالیسیاں تبدیل کرنے کے لیے ایک دباؤ ہے، لیکن انہیں مداخلت نہیں کہا جا سکتا. چند تجزیہ کاروں کے نزدیک چین کے ریاستی عناصر دباؤ کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں جو شفاف نہیں ہیں. رپورٹ کی تفصیلات انجم ہیرلڈ گل سے.
صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ چین ان کی تجارتی پالیسیوں کا مخالف ہے اور اسی لیے چاہتا ہے کہ ان کی انتظامیہ وسط مدتی انتخابات ہار جائے. صدر ٹرمپ کے اس بیان پر چین کا فوری رد عمل سامنے آیا، اور سلامتی کونسل کے اجلاس میں شریک چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے اسی وقت اس الزام کو مسترد کر دیا. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کے ملک نے کبھی کسی ملک کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کی اور نہ ہی کبھی ایسا کرے گا. انہوں نے کہا کہ چین کی حکومت ان غیر ضروری الزامات کو سختی سے مسترد کرتی ہے. مگر کیا چین مداخلت کر رہا ہے؟ اس بارے میں امریکی تھنک ٹینک سینٹر فار امریکن پروگریس سے وابستہ تجزیہ کار بلین جانسن کہتی ہیں،
We need to distinguish between what is election interference and what is participation.
ہمیں اس بات کا امتیاز کرنا ہوگا کہ امریکہ چین تعلقات، سیاست اور پالیسی کے بارے میں بحث میں شمولیت اور انتخابات میں مداخلت میں کیا فرق ہے. سو میرے نزدیک انتخابات میں مداخلت تب ہوگی جب امریکی عوام کو ٹرمپ کے حق میں یا ٹرمپ کے خلاف ووٹ دینے کے ارادے پر اثر انداز ہوا جائے. ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کے چیئرمین ملک ندیم عابد کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی جماعت یہ انتخابات ہار رہی ہے، اسی لیے انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے.
میرا خیال ہے کہ یہ صرف اور صرف جو امپورٹنٹ نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز ہیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے، جبکہ کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس بھی کہ چائنا نے کسی قسم کی انٹرفیئرنس کی ہے یا وہ کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ پلان کر رہے ہیں.
قبل ازیں صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا تھا کہ چین ڈیس موئن رجسٹر نامی اخبار میں اشتہارات کے ذریعے جو بظاہر خبریں لگتی ہیں ان کے خلاف پروپیگینڈا کر رہا ہے. تو کیا یہ اشتہارات اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ بلین جانسن کہتی ہیں،
I think that the effect is limited because although these advertisements appear
میرے خیال میں اس کا اثر محدود ہے، کیونکہ یہ اشتہارات امریکی اخبارات میں شائع تو ہوئے ہیں اور ان کا تعلق چائنا ڈیلی یا اس کی مرکزی تنظیم سے ہے، لیکن یہ کوئی بہت قائل کرنے والے نہیں ہیں اور انہیں ایسے شواہد نہیں سمجھا جا سکا کہ ریاست آئیووا کے عوام ان کی وجہ سے یہ فیصلہ کریں کہ ٹرمپ انتظامیہ کی تجارتی پالیسیاں ان کے مفاد میں ہیں یا نہیں. اور کیا یہ اشتہارات مداخلت ہیں؟ ملک ندیم کہتے ہیں،
دنیا کا ہر ملک جہاں پہ ان کے بزنس یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ تھوڑا بہت تو امپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ چیز اس کو ہم 100% ڈینائی نہیں کر سکتے، ایسا ہوتا ہے اور ہوا بھی ہوگا.
خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق سلامتی کونسل کے اجلاس میں صدر ٹرمپ کے چین سے متعلق دعوے پر سلامتی کونسل کے اجلاس کے کئی شرکا حیرت زدہ نظر آئے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران ایران کے جوہری سمجھوتے کی مخالفت کی ہے اور چین پر الزام لگایا ہے کہ وہ امریکہ میں آئندہ نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں مداخلت کی کوشش کر رہے ہیں. نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران ہونے والی 3 دن کی ملاقاتوں کے بعد صدر ٹرمپ کی گفتگو کے حوالے سے وائس آف امریکہ کے نمائندے مائک او سلیون کی رپورٹ شبیر جیلانی کی زبانی.
صدر ٹرمپ نے رپورٹروں کے ساتھ غیر معمولی طور پر طویل ملاقات میں کہا کہ چین ان تجارتی مذاکرات اور امریکہ کی طرف سے امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے عائد کیے گئے محصولات پر ناخوش ہے جن میں امریکہ کامیابی حاصل کر رہا ہے. صدر ٹرمپ نے کہا، وہ مجھے انتخابات میں ہارتے دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں اس سے پہلے کبھی اس طرح چیلنج نہیں کیا گیا، لیکن میں چین کو ہمارے کسانوں، صنعت کاروں اور کمپنیوں تک رسائی دینا چاہتا ہوں. انہوں نے ایران کے ساتھ 2015 میں طے ہونے والے جوہری سمجھوتے پر دوبارہ تنقید کی، جس کا اظہار انہوں نے بدھ کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران کیا. صدر ٹرمپ نے گزشتہ مئی میں اس سمجھوتے کو ناقص قرار دیا تھا، جس کے بعد امریکہ اس سمجھوتے سے باہر نکل آیا تھا. صدر ٹرمپ نے رپورٹروں کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے ساتھ بات چیت تعمیری رہی اور اس سلسلے میں مزید ملاقاتوں کی منصوبہ بندی کی گئی ہے. انہوں نے کہا،
But he wants to make a deal and I'd like to make a deal. We actually
وہ ایک ڈیل کرنا چاہتے ہیں اور میں بھی ایک ڈیل کرنا چاہتا ہوں. حقیقت میں ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں. صدر ٹرمپ نے کہا کہ جس خاتون نے سپریم کورٹ کے لیے نامزد امیدوار جج بریٹ کیونو پر جنسی ہراس کا الزام لگایا تھا انہیں سینٹ کی سماعت کے دوران اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا. ان کا کہنا تھا وہ اس خاتون کو بولنے کے لیے ایک بڑا موقع دے رہے ہیں. صدر ٹرمپ محکمہ انصاف کے عہدیدار راڈ روزنسٹائن سے ملاقات کرنے والے ہیں جن کے بارے میں یہ عام تاثر ہے کہ انہیں فارغ کیا جا رہا ہے. وہ روس کی طرف سے امریکہ کے گزشتہ انتخابات میں مداخلت کے حوالے سے تحقیقات میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. اس بارے میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا میری ترجیح ہوگی کہ انہیں ان کے عہدے پر برقرار رکھا جائے اور انہیں اپنا کام ختم کرنے کا موقع دیا جائے. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ روس ان کی انتخابی مہم میں ملوث نہیں تھا. شبیر جیلانی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی اقوام متحدہ میں تقریر سے ظاہر ہوا ہے کہ امریکہ کو ایران کی سرگرمیوں پر سخت اعتراض ہے, لیکن ساتھ ہی دونوں ملکوں کے درمیان بیانات کا زبردست تبادلہ بھی ہو رہا ہے. اس بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے نفیسہ حود بھائی نے.
بدھ کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی سرکار تشدد, دہشت گردی اور انتشار پھیلا رہی ہے.
The Iranian regime exports violence, terror and turmoil.
صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران خفیہ طریقے سے حساس مواد حاصل کرتا ہے تاکہ اپنے بیلسٹک پروگرام کو آگے بڑھائے اور اس قسم کے مواد کو پورے مشرق وسطی میں اور آگے پھیلائے.
A regime with this track record must never be allowed to possess a nuclear weapon.
صدر ٹرمپ مزید کہتے ہیں کہ اس قسم کی حکومت کے ہاتھوں میں جوہری اسلحہ کبھی نہیں آنا چاہیے. اس سلسلے میں جب سٹی یونیورسٹی آف نیو یارک میں پروفیسر جہانگیر خٹک سے رابطہ کیا گیا, ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کی تقریر سے نظر آیا امریکہ کے اندر ایران کی خطے میں سرگرمیوں کے بارے میں کئی شک و شبہات پائے جاتے ہیں.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں ایران پر کافی سنگین الزامات لگائے اور پھر اس کے بعد سے ایران کی جانب سے حسن روحانی کی جانب سے جواب بھی آیا اور اس کے بعد پھر جان بولٹن اور مائک پومپیو کی طرف سے بھی بیانات آئے, تو اس سے فضا کافی گرما گرم ہو گئی ہے اور جو ان کے درمیان تلخی تھی وہ بالکل واضح طور پر کافی زیادہ بڑھ گئی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو اختلاف ہے وہ کچھ بڑے بنیادی نکات پر ہے. ان میں ایک بڑا نقطہ تو یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی جن میں سعودی عرب, یونائیٹڈ عرب امیریٹس اور چند دوسرے جو مشرق وسطی کے ممالک ہیں وہ شامل ہیں, ان سب کا یہ خیال ہے کہ ایران سیریا میں جو ہونے والی خانہ جنگی ہے یا شام میں ہونے والی خانہ جنگی جو ہے اس میں وہ ایک انیبلر کا کردار ادا کر رہا ہے, یعنی وہاں پر اس کو آگ کو ہوا دے رہا ہے اور اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے روس کی مدد سے, جس پر کہ ان اتحادیوں اور امریکہ کو بہت زیادہ اعتراض ہے.
یہ تھے سٹی یونیورسٹی آف نیو یارک میں پروفیسر جہانگیر خٹک. دوسری طرف پاکستان میں ایرانی ٹی وی کے نمائندہ آغا مسعود کہتے ہیں کہ اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان زور آزمائی ہو رہی ہے اور حالات بتائیں گے کہ اگر آگے چل کر صدر ٹرمپ اور ایرانی صدر کے درمیان ملاقات ہوگی.
ٹرمپ جو ہے دباؤ ڈال کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ایران کی قیادت ہے اس سے جو ہے بات چیت کر دی جائے, لیکن وہ ایران کے ساتھ تقریباً اتنی ہی دوستی کرنا چاہتے ہیں جو ان کی نارتھ کوریا میں ہے. تو وہ جو جب جسن کے وہ ایک انتہا پسند طریقہ کار اختیار کر کے ایران کو جو دباؤ ڈال رہے ہیں, وہ میرا خیال ہے کہ شاید کہ ایران کو دباؤ میں ڈال کے وہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت کرے.
یہ تھے پاکستان میں ایرانی ٹی وی کے نمائندہ آغا مسعود. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ حود بھائی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جنوبی پنجاب کے 4 صوبائی حلقے ایسے ہیں جہاں 14 اکتوبر کو ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ ان 4 حلقوں میں تحریک انصاف نے اپنے جن امیدواروں کو نامزد کیا ہے وہ اس علاقے سے پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی کے قریبی عزیز ہیں۔ ملتان سے اس کی تفصیل بتائیں گے ایم جے گوپانگ۔
14 اکتوبر کے ضمنی انتخاب کے لیے ملتان کے حلقہ پی پی 222 میں پاکستان تحریک انصاف نے سابق ایم پی اے رانا سہیل احمد نون کو ٹکٹ دیا ہے جو جولائی 2018 کے عام انتخابات میں 1 صوبائی حلقے سے سیٹ ہار چکے ہیں۔ یہ سیٹ پی ٹی آئی کے ایم پی اے غلام عباس کھاکی کے انتقال کی وجہ سے خالی ہوئی تھی، لیکن پی ٹی آئی نے ان کی بیوہ شازیہ کھاکی اور بھتیجے پر موجودہ ایم این اے کے بھائی کو فوقیت دی۔ اسی طرح مظفر گڑھ کے صوبائی حلقہ 272 پر بھی آزاد حیثیت سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد پی ٹی آئی میں شامل ہونے والے ایم این اے باسی سلطان بخاری اس بار اپنی والدہ زہرا بتول کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑا رہے ہیں۔ اس سیٹ پر کورنگ امیدوار ان کی اہلیہ زہرا باسط ہیں۔ پی ٹی آئی کی امیدوار زہرا بتول کے مقابلے میں ان کے بیٹے ہارون سلطان بخاری کے کاغذات نامزدگی بھی آزاد حیثیت سے امیدوار کی صورت میں جمع ہیں۔ ہارون باسط بخاری سابق صوبائی وزیر ہیں۔ ڈیرہ غازی خان کے حلقہ 292 میں بھی سابق صوبائی وزیر سردار مقصود لغاری کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ دی گئی ہے جو قومی اسمبلی کے حلقہ 192 سے ایم این اے سردار محمد خان لغاری کے والد ہیں۔ ان کا مقابلہ سابق وفاقی وزیر سردار اویس لغاری سے ہے۔ رحیمیہ خان سے وفاقی وزیر مخدوم خسرو بختیار نے اپنے بھائی ہاشم جوان بخت کی خالی کردہ نشست پی پی 261 پر اپنے کزن کے بیٹے مخدوم فواد کو پی ٹی آئی کا امیدوار بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ عام انتخابات میں کامیابی کے بعد ضمنی انتخابات کے لیے پی ٹی آئی کی اس حکمت عملی کے بارے میں پی ٹی آئی کی جنوبی پنجاب کی تنظیم کے سینئر نائب صدر خالد جاوید وڑائچ کہتے ہیں،
اگر ایک فیملی اپنی محنت سے سیٹ جیتتی ہے اور وہ سیٹ خالی ہو جائے تو اخلاقی طور پر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ جو ہے اپنا کوئی کینڈیڈیٹ دیں، اور وہاں پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا کینڈیڈیٹ ہے جو مناسب ہے جو سیٹ نکال بھی سکتا ہے۔ مقصد اسی بھی ہوتا ہے نا جمہوریت میں، اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو پھر سیٹ ون کرنی ہے۔
لیکن معروف تجزیہ کار خالد مسعود خان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے ٹکٹوں کے انتخاب میں موروثی سیاست کی حوصلہ افزائی کی ہے اور لگتا ایسے ہے کہ تحریک انصاف پرانی جماعتوں کی ڈگر پر چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔
عمران نے جو تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا اور اس کو ووٹ ملے تھے، اور صورت حال یہ ہے کہ تبدیلی نہیں آ رہی۔
لگ یہ رہا ہے کہ ضمنی انتخاب میں کامیابی کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے فی الحال انہی خاندانوں پر ہی انحصار کیا ہے جن کی وجہ سے اسے جنوبی پنجاب میں سن 2018 کے عام انتخابات میں کامیابی ملی۔ ایم جے گوپانگ، اردو وی او اے، ملتان۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پن بجلی منصوبوں کے لیے دریا کے بہاؤ میں تبدیلی کے باعث پیدا ہونے والے ماحولیاتی مسائل کے حل کے لیے تاجروں کی طرف سے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی، جبکہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن کے ممبران نے اسمبلی کی طرف سے بجلی کی پیداوار کے لیے دریائے نیلم کا رخ تبدیل کرنے کے باعث مظفر آباد شہر اور گرد و نواح کے علاقوں میں پیدا ہونے والے مسائل پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ یہ رپورٹ ہمیں ارسال کی ہے مظفر آباد سے روشن مغل نے۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پن بجلی منصوبے کے لیے دریا کے بہاؤ میں تبدیلی کے باعث پیدا ہونے والے ماحولیاتی مسائل کے حل کے لیے تاجروں کی طرف سے جمعرات کے روز شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی اور مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ تاجر رہنما شوکن واز میر نے ہڑتال کے بارے میں وائس آف امریکہ کو بتایا۔
ڈاؤن تھا وہ تاجر اتحاد کے پلیٹ فارم سے شٹر ڈاؤن کا حال تھی ہماری، اور ایشو تھا کہ مظفرآباد کی عوام کو کوئلہ کے نام پہ لوٹا گیا، پھر اس کے بعد نیلم جیلم کے نام پہ لوٹا گیا، اور اب کوئلہ پروجیکٹ کے نام پہ دوبارہ تیسری دفعہ جو ہے لوٹا جا رہا ہے، بے گھر کیا جا رہا ہے، اور آج ایک احتجاجی مظاہرہ تھا۔
اسی دوران پاکستانی کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں حکومت اور حزب مخالف کے اراکین اسمبلی کی طرف سے بجلی کی پیداوار کے لیے دریائے نیلم کا رخ تبدیل کرنے کے باعث مظفر آباد شہر اور گرد و نواح کے علاقوں میں پیدا ہونے والے مسائل پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ حکومتی رکن اسمبلی ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر نے ایوان میں کہا،
شدید قسم کے لوگوں کے اندر ایک طرح سے نہ صرف تحفظات پائے جاتے ہیں بلکہ اس پر اب اہلیان مظفر آباد اور جتنے ارد گرد کے ایریاز ہیں، یہ خالی مظفرآباد تک ہی نہیں بلکہ نوسیری سے لے کر گڑی دوپٹہ یہاں تک کے لوگوں نے مختلف اوقات میں نہ صرف ریلیاں نکالی ہیں بلکہ اب ایوان کا اور اب پورے حکومت کی توجہ بھی اس طرف مبذول کروائی ہے۔
واپڈا کی طرف سے پاکستانی کشمیر کے دارالحکومت مظفرآباد کے درمیان سے گزرنے والے دریائے نیلم کا پانی بجلی پیدا کرنے کے لیے سرنگوں میں موڑنے کے باعث شہر کو فراہمی اور نکاسی آب کے علاوہ آلودگی اور درجہ حرارت میں اضافے جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ روشن موغل، وائس آف امریکہ، مظفرآباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عسکری پسندوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان الگ الگ جھڑپوں میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ شورش زدہ ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نگر میں شہری کی ہلاکت کے بعد مظاہرے اور تشدد کے واقعات ہوئے ہیں۔ ان سب کی تفصیلات بتائیں گے سری نگر سے یوسف جمیل۔
بھارتی زیر انتظام کشمیر کے گرمائی صدر مقام سری نگر میں جمعرات کو سرکاری دستوں کی طرف سے ایک شہری کو ہلاک کیے جانے کے بعد شہر کے کئی علاقوں میں مظاہرے پھوٹ پڑے۔ ہلاک شدہ شہری محمد سلیم ملک کی میت جب تدفین کے لیے سری نگر کے عیدگاہ علاقے میں واقع مزار شہدا کی طرف لے جائی جا رہی تھی تو پولیس اور نیم فوجی دستوں نے جنازے پر اشکاور گیس چھوڑی، لیکن سوگواروں نے مزاحمت دکھائی اور وہ بلا کر میت کو قبرستان تک لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ شہری نور باغ کے ایک نجی مکان میں محصور عسکریت پسندوں اور حفاظت دستوں کے درمیان صبح 4 بجے ہوئی مختصر جھڑپ کے دوران گولیوں کی زد میں آ گیا تھا۔ مقامی لوگوں نے الزام عائد کیا ہے کہ غالباً عسکریت پسند سرکاری دستوں کو چکمہ دے کر علاقے سے بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے تیش میں آ کر شہری کو بے رحمی کے ساتھ نزدیک سے گولی مار دی۔
ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تب تک قریباً 30-35 راؤنڈ اس کے جسم میں پیوست کیے تھے۔
اس دوران شورش زدہ وادی کشمیر کے 3 الگ الگ مقامات پر سرکاری دستوں اور عسکریت پسند کے درمیان ہوئی جھڑپوں میں 3 مشتبہ عسکریت پسند اور بھارتی فوج کا ایک سپاہی ہلاک ہو گئے، جبکہ نصف درجن فوجی اور دوسرے حفاظتی اہلکار زخمی ہو گئے۔ ضلع کپوارہ میں فوج کی طرف سے گھات لگا کر کیے گئے ایک حملے میں ایک غیر ریاستی مزدور ہلاک ہو گیا، جو سرحدی علاقوں میں سڑکیں بنانے والی ایک نیم فوجی تنظیم بیکن کے لیے کام کر رہا تھا۔ ان واقعات کے بعد ان علاقوں میں بڑے پیمانے پر عوامی مظاہرے پھوٹ پڑے۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ سرکاری دستوں نے مظاہرین اور پتھراو کرنے والے ہجوموں پر آنسو گیس چھوڑی، بانس کے ڈنڈے چلائے اور چھرے والی بندوقیں استعمال کی۔ متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ سری نگر کے ایک اسپتال کے ڈاکٹر نے بتایا کہ وہاں 9 ایسے زخمیوں کو داخل کرایا گیا ہے جن کے چھرے لگے ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران فوج اور دوسرے سرکاری دستوں نے بھارتی زیر انتظام کشمیر کے مختلف علاقوں میں کیے گئے آپریشنز میں 16 عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا ہے۔ انہوں نے اسے ریاست میں 3 دہائیوں سے جاری شورش کے خلاف مہم کی ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
بھارتی سپریم کورٹ نے ایک اہم فیصلے میں غیر ازدواجی جنسی تعلق کو جرم کے دائرے سے باہر کر دیا ہے اور اسے جرم قرار دینے والی آئین کی دفعہ 497 کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے اس دفعہ کو عورت کے وقار کے منافی بتایا ہے۔ نئی دہلی سے رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے۔
سپریم کورٹ نے اپنے ایک اہم فیصلے میں ایڈلٹری یعنی غیر ازدواجی جنسی اختلاط کو جرم کے دائرے سے باہر کر دیا اور اس حوالے سے آئین کی دفعہ 497 کو کالعدم قرار دے دیا۔ چیف جسٹس دیپک مشرا کی سربراہی والے 5 رکنی آئینی بینچ نے کہا کہ ایڈلٹری کو جرم قرار دینے والا 19ویں صدی کا قانون شوہر کو مالک اور بیوی کو اس کی جائیداد قرار دیتا ہے۔ یہ ایک منمانا قانون ہے اور عورت کے وقار کو مجروح کرتا ہے، لہذا یہ غیر آئینی ہے۔ خیال ہے کہ مذکورہ قانون کے تحت غیر ازدواجی جنسی تعلق قائم کرنے والے مرد کو 5 سال کی جیل یا جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں، البتہ عورت کو کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ کیرالا کے ایک غیر مقیم ہندوستانی جوزف سائن نے اس دفعہ کو عدالت میں چیلنج کیا تھا اور کہا تھا کہ ایڈلٹری میں مرد اور عورت دونوں شامل ہوتے ہیں تو پھر سزا صرف مرد کو کیوں؟ ان کے مطابق یہ صنفی امتیاز ہے۔ 20 روز کے اندر یہ دوسرا معاملہ ہے جسے عدالت نے جرم کے دائرے سے باہر کیا ہے۔ اس سے قبل اس نے ہم جنس پرستی کو جرم کے دائرے سے باہر کیا تھا۔ عدالت نے کہا کہ 158 سال پرانا ایڈلٹری قانون دقیانوسی ہے اور آئین کی دفعات 14 اور 21 کی خلاف ورزی ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں شعبہ سماجی مطالعات میں استاد ڈاکٹر عذرا عابدی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے کا خیر مقدم نہیں کیا جا سکتا.
لیکن ہندوستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اور ہندوستان کے معاشرے کو مد نظر رکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ فیصلہ جو ہے کسی طرح سے بھی یہ آپ کہیں کہ خواتین کو حقوق کی برابری یا ان کو مساوات کا درجہ مل جائے گا وہ بات مجھے لگتا ہے کہ وہ سامنے نہیں لائے گی اس فیصلے کے بعد. اور جہاں تک خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے تو اگر آپ دیکھیں تو خواتین کے حقوق کی تو بہت ساری چیزوں میں اس کا وائلیشن ہوتا ہے, کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کچھ ہوتے ہیں, لیکن اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھیں تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں نہیں ہو پاتی مساوات کے بعد.
عدالت نے مرکزی حکومت کی اس دلیل کو خارج کر دیا کہ دفعہ 497 ازدواجی رشتے کی پاکیزگی کا تحفظ کرتی ہے. حکومت کی جانب سے ایڈیشنل سولیسیٹر جنرل پنکی آنند نے کہا کہ ہمیں اپنے معاشرے کو سامنے رکھ کر قانون کو دیکھنا چاہیے, نہ کہ مغربی معاشرے کے نقطہ نظر سے. لیکن عدالت نے کہا کہ مذکورہ قانون بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے, لہٰذا اسے باقی رکھنے کا کوئی جواز نہیں. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
سوات کی تحصیل مٹہ میں پرائمری اسکول کی عمارت کو محکمہ تعلیم کی طرف سے ناقابل استعمال قرار دے کر مسمار کر دیا گیا, لیکن مسماری کے بعد اسکول کی زمین پر مقدمہ شروع ہو گیا جس کی وجہ سے اسکول کی تعمیر نو نہیں ہو سکی ہے اور بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے. اس رپورٹ کی تفصیلات جانتے ہیں محمد اشرف خان سے.
سوات تحصیل مٹہ کے علاقے فتح ماہ میں گورنمنٹ پرائمری اسکول جو کہ 2 کنال زمین پر 2 کمروں پر مشتمل 1983 میں بنایا گیا تھا, جس کو 2016 میں سرکاری ادارے پارسا کی طرف سے اسکول کی عمارت کو خطرناک قرار دے دیا اور پھر محکمہ تعلیم کی طرف سے اس کو مسمار کرنے کی اجازت دے دی گئی. اس حوالے سے محکمہ تعلیم کے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ محمد اعظم کہتے ہیں,
اگر 2005 کے زلزلے کو اگر آپ دیکھیں, اس زلزلے کی وجہ سے بھی اسکول فاطمہ کا جو بلڈنگ ہے اس کو کافی نقصان پہنچا تھا. اس کے علاوہ 2010 کا سیلاب اس علاقے میں آیا تھا, تو اس کی وجہ سے واٹر ٹیبل جو ہے پانی کا بہت زیادہ اونچا ہوا تھا, اس کی وجہ سے ان کی دیواریں جو ہے وہ بیٹھ گئی تھی. جب دوبارہ تعمیر کی پیز میں ہم آئے تو اس اسکول میں لٹیگیشن کا ایک پروسیس شروع ہو گیا.
علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے چندہ اکٹھا کر کے اسکول کے لیے زمین خریدی تھی اور جس پر 1983 میں اسکول تعمیر کیا گیا تھا جو کہ اب مسمار ہو چکا ہے. علاقے کے امائی دین نے اسکول کی تعمیر نو کے لیے احتجاج کیا, جن کا کہنا ہے,
میرا نام فضل قدیر ہے جی, میں اپنے گاؤں کا پیش امام بھی ہوں اور وہاں ویلیج کونسل پی چار کا کونسلر بھی ہوں. 6 ماہ ہو گئے اور دوبارہ تعمیر کے بہانے یہ مسمار کیا گیا تھا کہ اس میں جو ہے مزید کمرے بنیں گے, اور
6 مہینے گزرنے کے باوجود پھر نہ کام شروع ہوا یا نہ شروع ہونے کے کوئی امید نظر آ رہے.
اسکول کے بچے اب کرائے کی عمارت میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اسکول کی تعمیر نو اور اس کے لیے زمین کے بندوبست کے حوالے سے محکمہ تعلیم کے محمد اعظم کہتے ہیں,
اس اسکول اور اس پروجیکٹ کو کامیاب کرنے کے لیے ایک الٹرنیٹ جگہ جو اس کے ساتھ ہے اور اس کو ہم نے پروسیس کیا ہے, اور وہ جب وہ پروسیس ہو جائے گا 2 کنال کے لیے تو اس کی زمین اگر مل جائے تو اس پر ہم اس اسکول کی تعمیر جو ہے وہ شروع کریں گے.
اسکول کی زمین کو بروقت محکمہ تعلیم کو انتقال نہ ہونے کی وجہ سے اسکول کی تعمیر نو میں رکاوٹیں پیش آئی ہے, جس سے اسکول میں 300 کے قریب بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے. محمد اشرف خان, اردو ویو اے, سوات.
رواں ہفتے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے عالمی رہنما جمع ہیں. اجلاس کے ایجنڈے پر کون سے موضوعات سر فہرست ہیں؟ تفصیلات وائس آف امریکہ کی ایلسبتھ شرنیف کی رپورٹ میں, شہناز نفیس کی زبانی.
اس سال جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے ایجنڈے کی فہرست پر بے شمار مسائل موجود ہیں. شمالی اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں کے مابین حالیہ ملاقات کے بعد ایک باہمی معاہدہ متوقع ہے. اس کے علاوہ امریکی صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے صدر کم کے مابین ایک اور سربراہی ملاقات کے لیے بات چیت جاری ہے, اور سب سے بڑھ کر نیوکلیئر سیکیورٹی بھی اس وقت زیر بحث ہے. ایرانی اور امریکی عہدیداروں کی جانب سے اقوام متحدہ میں ایک دوسرے کے خطاب پر نکتہ چینی جاری ہے. رواں برس مئی میں ایران کے جوہری معاہدے سے الگ ہونے کے بعد صدر ٹرمپ ایران پر دوبارہ تعزیرات عائد کر چکے ہیں, لیکن مسائل اب بھی موجود ہیں. ہڈسن انسٹیٹیوٹ کے مائک پریگجنٹ کے الفاظ,
It's still difficult.
There's ways to skirt sanctions. China's very good at that. Russia's very good at that. But our European countries use the US dollar.
لیکن پابندیوں کو نافذ العمل نہ ہونے دینے کے بھی راستے ہیں اور روس اور چین اس میں سرگرم ہیں. تاہم یورپی ممالک امریکی ڈالرز کا استعمال کرتے ہیں, لہٰذا یہ رکاوٹ ہو سکتی ہے اور بعض چھوٹی سرکاری کمپنیاں اب بھی ایران کے ساتھ بزنس کرنے کی خواہاں ہیں. یہ الفاظ تھے مائک پریگجنٹ کے. اس کے علاوہ عالمی سطح پر صحت کے مسائل بھی اس اجلاس میں توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں, اور ساتھ ہی امریکہ کی خاتون اول میلانیا ٹرمپ بھی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں موجود ہیں. انہوں نے اگلے ماہ افریقہ کا دورہ کرنے کا اعلان کیا ہے. یہ ان کا صدر ٹرمپ کے بغیر پہلا بیرونی دورہ ہوگا. شہناز نفیس, اردو وی او اے, واشنگٹن.
امریکہ اور جاپان دو طرفہ آزادانہ تجارت کے مذاکرات شروع کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں, اور یوں واشنگٹن کی جانب سے ایک اور تجارتی سازیدار کے خلاف محصولات عائد کرنے کے امکانات کم ہو گئے ہیں. ریچرڈ گرین نے یہ رپورٹ تیار کی ہے اور اس کو پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری.
امریکی صدر نے یہ اعلان بدھ کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے باہر جاپانی وزیر اعظم شنزو ایبے کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران کیا. ان کے الفاظ,
This was something that for various reasons over the years Japan was unwilling to do and now they are willing to do, so we're very happy about that and I'm sure they will come to a satisfactory conclusion.
یہ ایک ایسی بات ہے جو متعدد وجوہات کی بنا پر جاپان برسوں سے کرنے سے گریز کرتا رہا ہے, لیکن اب وہ اس کے لیے تیار ہیں. چنانچہ ہم اس بارے میں بہت خوش ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہم ایک قابل اطمینان نتیجے تک پہنچ جائیں گے. یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے. میٹنگ کے بعد وائٹ ہاؤس نے ایک بیان جاری کیا جس میں بتایا گیا ہے کہ دونوں ملک اس کے بعد بات چیت شروع کریں گے جب سامان اور سروسز سمیت دوسرے شعبوں میں دو طرفہ تجارت کے لیے دو طرفہ داخلی طریقہ کار مکمل کر لیں گے. ٹرمپ کو جاپان کی امریکہ کے ساتھ تجارت میں 69 ارب ڈالر کے تجارتی منافع کے بارے میں شکایت تھی, اور وہ جاپانی وزیر اعظم کو اس معاملے کو طے کرنے کے لیے دو طرفہ معاہدے پر رضامند کرنے کے واسطے کوشاں تھے. ٹوکیو کو ایک آزاد تجارت کے دو طرفہ معاہدے کے بارے میں تامل تھا, اور اسے امید تھی کہ واشنگٹن ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ کی جانب واپسی پر غور کرے گا, جو کہ ایک وسیع البنیاد علاقائی تجارتی معاہدہ ہے جو اوباما حکومت نے کیا تھا اور جس سے ٹرمپ 2017 میں نکل آئے تھے. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کیپیٹل ہل پر ان کے الفاظ میں ایک سیاسی ڈرامہ چلنے کی وجہ سے شاید وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل راڈ روزنسٹائن سے اپنی ملاقات ملتوی کرتے ہیں. آج سپریم کورٹ میں جج کی حیثیت سے نامزد کیے جانے والے بریٹ کیونا کی تصدیق کی سماعت بھی ہو رہی ہے. تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز نفیس.
صدر ٹرمپ اور راڈ روزنسٹائن کی ملاقات جمعرات کے روز وائٹ ہاؤس میں ہونی تھی, جس میں دونوں نے نیو یارک ٹائمز کی اس حالیہ رپورٹ پر تبادلہ خیال کرنا تھا جس میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ کو صدارت کے عہدے سے ہٹانے کے لیے راڈ روزنسٹائن نے صدر کی گفتگو خفیہ طور پر ریکارڈ کرنے کا مشورہ دیا تھا. تاہم جمعرات کے روز سینٹ کی جوڈیشل کمیٹی میں اس کیس کی سماعت بھی ہوگی, جس میں ایک خاتون گواہی دیں گی کہ ان کو سپریم کورٹ کے لیے نئے امیدوار بریٹ کووینوف نے جنسی طور پر ہراساں کیا تھا. صدر ٹرمپ کے الفاظ,
Again, I want to hear what she has to say, but I don't want to do so. I may delay that.
دوبارہ میں سننا چاہوں گا کہ وہ کیا کہتی ہیں. تاہم میں وہ کچھ نہیں کرنا چاہتا جو تنازع کو جنم دے, لیکن میری ترجیح یہ ہوگی کہ وہ اپنا کام جاری رکھے. میں اسے زبردستی پکڑ دکڑ کی کاروائی خیال کرتا ہوں. یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے. راڈ روزنسٹائن امریکہ میں 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کے حوالے سے اس غیر جانبدار تحقیقات کی سربراہی کر چکے ہیں, جس کی وجہ سے وہ صدر ٹرمپ کی طرف سے نکتہ چینی کا نشانہ بھی بنتے رہے. راڈ روزنسٹائن نے ٹرمپ کو صدارت کے عہدے سے ہٹانے کے لیے معلومات اکٹھی کرنے کے الزامات کو رد کیا ہے. نیو یارک ٹائمز میں اس حوالے سے رپورٹ شائع ہونے کے بعد یہ خبریں گردش کرنے لگی تھیں کہ آیا راڈ روزنسٹائن کو اپنے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے یا پھر انہوں نے خود استعفیٰ دینے کی پیشکش کی ہے. شہناز نفیس, اردو وی او اے, واشنگٹن. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
سعودی عرب کے شہر مکہ اور مدینہ کے درمیان مشرق وسطی کی پہلی تیز رفتار ٹرین سروس کا آغاز ہو گیا ہے. عازمین حج اور عمرہ ادا کرنے والے زائرین کو اس سے خصوصی فائدہ ہوگا, جو دونوں شہروں کے درمیان 450 کلومیٹر کا فاصلہ صرف 1 گھنٹے 21 منٹ میں طے کر لیں گے. تفصیلات سنتے ہیں اسفر امام سے.
سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے منگل کے روز اس نئی تیز رفتار ٹرین کا افتتاح کیا, جس کی رفتار 300 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. ٹرین کا نام ہرمین ایکسپریس رکھا گیا ہے, جو مشرق وسطی میں چلائی جانے والی پہلی تیز رفتار ٹرین ہے. 9.5 ارب امریکی ڈالر کی لاگت سے تعمیر کیے گئے اس منصوبے کو جدہ اور مدینہ ایئرپورٹ تک توسیع دینے کا منصوبہ ہے. منصوبے سے وابستہ ایک انجینئر جہاں زیب منہاس کہتے ہیں کہ منصوبے کی تکمیل سے مکہ اور جدہ کے درمیان ٹریفک دباؤ کم ہو جائے گا اور اس روٹ پر ہونے والے حادثات میں کمی آئے گی. جہاز منہاس کہتے ہیں,
مکہ مدینہ جو ہرمین ایکسپریس ٹرین کا افتتاح کر دیا گیا ہے, اس سے سالانہ جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ 50 سے 60 ملین زائرین کرام جو ہیں وہ سفر کریں گے, اور حج کے سیزن میں تقریباً 3 ملین حجاج کرام سفر کریں گے. 9.5 بلین امریکی ڈالر کی لاگت سے تیار کیا گیا ہے. انسانی جانوں کو بچانے کے لیے اور وقت کا جو بہترین صرف ہے عبادتگاہوں میں گزارنے کے لیے یہ منصوبہ لانچ کیا گیا, اور ابھی جو موجودہ اس کا ایک طرف کا کرایہ ہے وہ 75 ہے اور دونوں طرف کا کرایہ 150 ہے, اور جو ٹیکسی کے کرایے کے برابر رکھا گیا ہے.
ایک تخمینے کے مطابق 471 نشستوں والی اس ہرمین ایکسپریس میں سالانہ 6 کروڑ افراد سفر کریں گے. الیکٹرک ٹرین کو بجلی کی مسلسل فراہمی یقینی بنانے کے لیے ریلوے لائن کے ساتھ 6 بڑے پاور اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں. ابتدائی طور پر 35 ٹرینیں چلائی جائیں گی, جو دن میں 8 چکر لگائیں گی. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آئندہ برس چکروں کی تعداد بڑھا کر 12 کر دی جائے گی. سعودی عرب کے وزیر ٹرانسپورٹ ڈاکٹر نبیل المعودی کے مطابق اس پروجیکٹ کو ویژن 2030 کے تحت بنایا گیا ہے, جس کا مقصد زیادہ سے زیادہ زائرین کو سہولیات فراہم کرنا ہے. پبلک ٹرانسپورٹ کے سربراہ رومیح الرومیح کا کہنا ہے کہ ٹرین 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے 5 اسٹیشنوں سے گزرتے ہوئی 450 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گی. ٹرین کا 2 طرفہ کرایہ 150 ریال رکھا گیا ہے. ہرمین ایکسپریس مکہ جدہ کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ اور کنگ عبداللہ اکنامک سٹی سے ہوتی ہوئی مدینے پہنچے گی. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان چاہتے ہیں کہ تارکین وطن کے ملک میں جنم لینے والے بچوں کو پاکستانی شہریت دے دی جائے. بنگالی بولنے والوں اور افغانوں نے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے, لیکن بہت سے لوگوں کو اس فیصلے پر تشویش ہے. اس بارے میں وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی کی یہ رپورٹ.
کراچی میں جنم لینے والے شاہد شاہ کو پڑھنے کا شوق تھا. اس کے پاس بہت سی کتابیں تھیں. وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا خواہش مند تھا, لیکن ایک مسئلے کا سامنا تھا. اس کا آبائی تعلق بنگال سے تھا اور اس کے پاس شناخت نہیں تھی. کالج اور یونیورسٹیاں شناختی دستاویز کے بغیر داخلہ نہیں دیتیں. شاہد کے نانا حیدرآباد میں سرکاری ملازم تھے اور ان کے کاغذات شاہد کے پاس تھے. شاہد نے ان کاغذات کی بنیاد پر اپنی والدہ اور پھر اپنا شناختی کارڈ بنوایا اور تعلیم جاری رکھی. اب اس کے بہن بھائیوں کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا.
گریجویشن کے لیے آپ کو پتا ہے کراچی یونیورسٹی وفاق صاحب کہیں سے بھی گریجویٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا شناختی کارڈ جو ہے جمع کروانا پڑتا ہے, تو وہاں پہ ایک الگ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ انٹر کرنے کے بعد آپ جو ہے نہ گریجویشن کر سکتے ہیں نہ پھر آگے کوئی جاب مل سکتی ہے آپ کو.
شاہد خوش قسمت ہے کہ اسے شناخت مل گئی اور وہ اپنے خواب پورے کر سکتا ہے, لیکن کراچی میں بنگالی بولنے والے لاکھوں افراد کے لیے واحد خواب شناختی کارڈ کا حصول ہے. ان لوگوں کو اس وقت امید کی کرن دکھائی دی جب وزیر اعظم عمران خان نے غیر ملکی خاندانوں کے پاکستان میں جنم لینے والے بچوں کو شہریت دینے کا اعلان کیا. بنگالی بولنے والے اور انہی کی طرح شہریت سے محروم لیکن کراچی میں مقیم افغانوں نے اس اعلان کا خیر مقدم کیا, لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اس فیصلے پر تشویش ہے. سندھ اسمبلی کے سابق رکن مہتاب اکبر راجدی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں اس فیصلے پر اس لیے تشویش پائی جاتی ہے کہ غیر ملکی سیدھے کراچی آتے ہیں کیونکہ یہاں روزگار کے زیادہ مواقع ہیں. سندھیوں کو لگتا ہے کہ وہ اپنے ہی صوبے میں اقلیت بن کر رہ جائیں گے.
بغیر کسی کنسنسس پیدا کیے, بغیر کسی ڈائیلاگ کو انیشیٹ کیے, بغیر آپ اپنی نیک نیتی کو اسٹیبلش کیے ہوئے آپ اپنی رائے کس طرح سے مسلط کریں گے اور اس کی کیا چیزیں ہوں گی، کرائیٹیریا کیا ہوگا؟
اے این پی کے کئی رہنما افغانوں کو پاکستان کی شہریت دینے کے حق میں ہیں، لیکن اسی پارٹی کے سینیٹر شاہی سید کچھ محتاط ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شہریت دیں، لیکن خیال رکھا جائے کہ کوئی دہشت گرد یا جرائم پیشہ شخص اس کا فائدہ نہ اٹھائے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں جو بھی قانون ہو آئین کے مطابق اگر کسی کو نشستگی دینا ہے تو دیا جائے، لیکن دہشت گرد کوئی بھی ہو، چاہے پاکستانی ہو، چاہے افغانی ہو، چاہے بنگلہ دیشی ہو، کوئی بھی ہو، دہشت گرد نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں یہ سب کسی ایک شہر کے لیے تو ہونا نہیں چاہیے، ہونا بھی پورا ملک کے لیے چاہیے، جو قانون بنائے پورا ملک کے لیے ہو۔
ایم کیو ایم کے رہنما فیصل سبزواری نے تارکین وطن کو شہریت دینے سے متعلق ایک اور معاملے کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی شہریت کا سب سے پہلا حق بنگلہ دیش میں محصور پاکستانی خاندانوں کا بنتا ہے
کہ ان کو پاکستان کی ریاست بتائے کہ آپ نے پاکستان کے لیے قربانی دی تھی، ہم آپ کو واپس لانا چاہتے ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر وزیر اعظم یہ کہیں کہ کراچی میں موجود افغانوں کو ہم دیں گے، باقی ملک میں موجود افغانوں کو نہیں دیں گے شہریت، تو کیا یہ مزید ملینز کے قریب جو افغان موجود ہیں پشاور سے لے کر اور حیدرآباد کی سرحد تک، کیا وہ سب کے سب بھی مزید کراچی آ جائیں گے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سنجیدگی کی ضرورت ہے۔
ماہرین کہتے ہیں کہ تارکین وطن کو شہریت دینے والے ملکوں کی معیشتیں ترقی کرتی ہیں، لیکن اگر مقامی لوگوں کو خدشات ہوں تو پہلے انہیں دور کرنا چاہیے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
جیسے کہ ہم نے آپ کو اس سے پہلے نشر ہونے والی رپورٹوں اور خبروں میں بتایا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین پر الزام لگایا ہے کہ وہ امریکہ کے آئندہ انتخابات میں دخل اندازی کر رہا ہے۔ اس بارے میں پیٹسی وتھ کا سوارا کی ایک رپورٹ ہے جو رضی احمد رضوی پیش کر رہے ہیں۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے دن اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ چین نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخاب میں میری انتظامیہ کے خلاف دخل اندازی کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ میں یا ہم لوگ جیتیں، اس لیے کہ میں پہلا صدر ہوں جس نے تجارت کے معاملے پر چین کو چیلنج کیا ہے۔ تجارت کے معاملے میں ہم جیت رہے ہیں، ہم ہر سطح پر جیت رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے بیان کے تھوڑی ہی دیر بعد چین کے وزیر خارجہ نے الیکشن میں مداخلت سے متعلق ان کے الزامات کو رد کر دیا۔ وزیر خارجہ وانگ ای نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ بیجنگ دوسرے ملکوں کے معاملات میں عدم مداخلت کے اصول پر عمل پیرا ہے اور چین کے خلاف غیر ضروری الزامات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے۔ روس کی جانب سے 2016 کے صدارتی انتخاب میں ٹرمپ کی حمایت میں مداخلت کے بارے میں جبکہ تفتیش جاری ہے، تاحال چین کی سیاسی مداخلت کے الزامات نہیں لگائے گئے تھے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے بھی آئندہ انتخابات میں روس کی مداخلت کے خطرے کے بارے میں پوچھا گیا تھا، جس کے جواب میں انہوں نے متعدد ملکوں کا ذکر کیا تھا۔ بدھ کے دن سی بی ایس نیوز کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ امریکی حکومت اس بارے میں سرگرمی سے کام کر رہی ہے کہ روسی، چینی، ایرانی اور شمالی کوریا والے امریکی انتخابات میں خاطر خواہ مداخلت نہ کر سکیں۔ منگل کے دن نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ڈین کوٹس نے انتباہ کیا کہ سائبر اسپیس میں چین کی بڑھتی ہوئی صلاحیت امریکی انتخابات میں مداخلت کے لیے روس کی کوششوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایک ملٹری کالج میں سائبر سیکورٹی سے متعلق کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے چین کے خطرے کو جان بوجھ کر کیا جانے والا باقاعدہ اور سنجیدہ نوعیت کا قرار دیا اور انتباہ کیا کہ بیجنگ ایسے راستے پر ہے جس سے وہ عالمی سبقت حاصل کر سکتا ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے مدثرہ منظر, پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر چانگ. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن پیش کیے جائیں گے. خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.